السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے شورش زدہ جنوبی ہلمند صوبے میں ایک غیر ملکی فوجی فضائی حملے میں غلطی سے حکومتی فورسز کے کم از کم 17 اہلکار ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میران شاہ اور نواحی علاقوں میں ایک مبینہ عسکریت پسند تنظیم کے دھمکی آمیز پمفلٹ یا شب نامے کی تقسیم کے بعد ایک ہی روز میں گھاٹ لگا کر قتل کرنے کے دو واقعات رونما ہوئے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کی تازہ لہر میں کم سے کم 13 افراد کے مارے جانے کے بعد جمعے کو ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی ہے. پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. جمعے کو انٹر بینک میں ڈالر 149 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 150 روپے تک پہنچ گیا ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب اور صوبے سندھ کے صوبائی دارالحکومتوں میں رواں سال اب تک پولیو کے 3-3 کیسز سامنے آ چکے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے بعد پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی عید کے بعد حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان ویزا کے معاملات پر وجہ تنازع بننے والے پاکستانیوں کی واپسی شروع ہو چکی ہے, اور پہلے مرحلے میں 52 پاکستانی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے امیگریشن منصوبے کا اعلان کر دیا ہے. اور وائس آف امریکہ کی خبروں کے مطابق ایک چینی عہدیدار نے سرگرم کارکنوں کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ چینی حکومت سنکیانگ کے علاقے میں رمضان کے مقدس مہینے میں مذہبی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میران شاہ اور نواحی علاقوں میں ایک مبینہ عسکریت پسند تنظیم کے دھمکی آمیز پمفلٹ یا شب نامے کی تقسیم کے بعد ایک ہی روز میں گھاٹ لگا کر قتل کرنے کے دو واقعات رونما ہوئے ہیں. مقامی حکام اور قبائلی ذرائع نے بتایا ہے کہ مرکزی قصبے میران شاہ میں ایک پولیس اہلکار کو جمعرات کی شام نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا, جبکہ عین اسی وقت تخیل تحصیل کے گاؤں دیگان میں نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے مولوی خان دراز کو قتل کر دیا. افغانستان کے شورش زدہ جنوبی ہلمند صوبے میں غیر ملکی فوجی فضائی حملے میں غلطی سے کم از کم 17 حکومتی فورسز کے اہلکار ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں. ایک مقامی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ مہلک حملہ صوبائی دارالحکومت کے ذرا باہر کیا گیا جہاں پولیس فورسز طالبان باغیوں سے لڑ رہی تھیں. ہلمند میں صوبائی کونسل کے سربراہ عطا اللہ افغان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہائی وے پولیس بٹالین کا کمانڈر بھی مرنے والوں میں شامل تھا. اس سے پہلے ایک بیان میں افغان وزارت داخلہ نے بتایا کہ لڑائی میں کم از کم 8 پولیس اہلکار ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تحقیق کی جا رہی ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ یہ ہلاکتیں فضائی حملے سے ہوئی ہیں کہ باغیوں نے انہیں مارا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کی تازہ لہر میں کم سے کم 13 افراد کے مارے جانے کے بعد جمعے کو ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی. ہڑتال کی وجہ سے مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے. ہڑتال کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری لیڈروں کے ایک اتحاد نے کی تھی. اتحاد کا کہنا ہے کہ ریاست میں رمضان کے مقدس مہینے میں بھی خونریزی جاری ہے. عہدیداروں کے مطابق جمعرات کو ریاست کے جنوبی اضلاع پلوامہ اور شوپیاں میں ہونے والی جھڑپوں میں حفاظتی دستوں نے 6 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا تھا. تاہم ہلاک ہونے والے ایک مبینہ عسکریت پسند کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک پرامن شہری تھا اور عسکریت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. جمعے کو انٹر بینک میں ڈالر 149 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 150 روپے تک پہنچ گیا, جس کی وجہ سے پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترجمان نے روپے کی قدر میں کمی کو مارکیٹ کی موجودہ صورتحال کا مظہر قرار دیا ہے. ماہرین معاشیات کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ کی بڑی وجہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ حال ہی میں طے پانے والا معاہدہ ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب اور صوبے سندھ کے دارالحکومتوں میں رواں سال اب تک پولیو کے 3-3 کیسز سامنے آ چکے ہیں. ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے انسداد پولیو کے مطابق پاکستان میں زیادہ تر پولیو وائرس ہمسایہ ملک افغانستان سے آتا ہے, جبکہ نامناسب صفائی اور پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی بھی پولیو وائرس کے پیدا ہونے کی وجوہات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے بعد پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی عید کے بعد حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف تحریک کی قیادت کریں گے, تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ اپوزیشن یہ تحریک مشترکہ طور پر چلائے گی یا انفرادی طور پر. امریکہ اور پاکستان کے درمیان ویزے کے معاملات پر وجہ تنازع بننے والے پاکستانیوں کی واپسی شروع ہو چکی ہے اور پہلے مرحلے میں 52 پاکستانی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. ان ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانی شہریوں میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جسے سال سن 2014 میں اسپین میں دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا تھا. وائس آف امریکہ کی خبروں کے مطابق ایک چینی عہدیدار نے سرگرم کارکنوں کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ چینی حکومت سنکیانگ کے علاقے میں رمضان کے مقدس مہینے میں مذہبی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. ہمسایہ پاکستان میں ایک چینی سفارتکار نے بتایا کہ بیجنگ نے رمضان کی کارروائیوں میں جزوی پابندیاں عائد کی ہیں اور سنکیانگ میں یہ غور اقلیت پر روزہ رکھنے کی مکمل پابندی نہیں لگائی گئی ہے. لی جیان جاؤ نے, جو اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن ہیں, وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ محض مغربی پروپیگنڈا ہے اور کوئی مکمل پابندی نہیں لگائی گئی ہے. جاؤ نے کہا کہ سنکیانگ کے شہری اپنے رمضان کی عبادات کے لیے آزاد ہیں, صرف ان عہدیداروں پر پابندی ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ ان کے مذہبی سرگرمیاں عوامی فرائض میں مخل نہ ہوں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز نئی امیگریشن نظام کا اعلان کر دیا ہے, جس کی بنیاد بہتر جانچ پڑتال پر مشتمل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اچھا جدید اور قانونی نظام ہے. اس منصوبے کے تحت گرین کارڈ لاٹری ویزے کے پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا. خاندانی رشتوں کی بنیاد پر دیے جانے والے گرین کارڈ ویزوں کے مقابلے میں بہتر قابلیت اور استعداد رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی اور ان افراد کے لیے مختص کوٹے کو بڑھایا جائے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کی جانب نہیں بڑھ رہا ہے, تاہم ان کے بقول مشرق وسطی میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ کے قریبی مشیر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ صدر نے اپنے مشیروں پر واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہتے. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کشیدگی کو اس نہج پر نہیں لانا چاہتے جس سے جنگ کے امکانات بڑھ جائیں. اور لبنان کے حزب اللہ عسکریت پسند گروپ نے بیروت میں ایک جلسہ عام میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران اکیلا نہیں ہوگا. ایران کے اسلامی انقلاب کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر بیروت میں خطاب کرتے ہوئے عسکریت پسند گروپ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگر امریکہ ایران پر جنگ مسلط کرتا ہے تو ایران اس لڑائی میں تنہا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے علاقے کے مفادات اسلامی جمہوریہ ایران سے جڑے ہوئے ہیں. لبنان اور شام سے عراق, یمن اور غزہ کی پٹی تک تہران نے پچھلے عشرے میں اپنے قدم مضبوطی سے جمع لیے ہیں اور جنگ زدہ مشرق وسطی میں اپنے طاقتور اتحادی پیدا کر لیے ہیں. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو انٹر بینک میں ڈالر 149 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 150 روپے تک پہنچ گیا۔ اس صورتحال پر ہمارے ساتھی محمد جلیل نے اسلام آباد سے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
ماہرین اقتصادیات کے مطابق روپے کی قدر میں مسلسل کمی، آئی ایم ایف کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی تفصیلات سے متعلق غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اقتصادی امور کے ماہر عابد سلہری کے خیال میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے لیے آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت انٹر بینک مارکیٹ سے خود ڈالر خرید رہا ہے تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو سکے، جس کے باعث ان کے بقول روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے۔
اسٹیٹ بینک اس میں انٹروینشن کر رہا ہے میرے خیال کے مطابق، اور جب اسٹیٹ بینک بائی کرتا ہے مارکیٹ سے تو فوری طور پہ جو اسپیکولیٹو بائرس ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور یوں ان کو لگتا ہے کہ ریٹ اوپر جا رہا ہے۔ جیسے آج جب اسٹارٹ ہوا 148 پہ، تو کل کے مقابلے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے تو بہت سے اسپیکولیٹو بائر ہوں گے جنہوں نے بائی کرنا شروع کر دیے۔
پاکستان فوریکس ایسوسی ایشن کے صدر ملک بوستان کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ طلب اور رسد ہے۔
آئی ایم ایف پروگرام نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا جی ڈیمانڈ اور سپلائی اپنے ریٹ کو جو ہے آپ کنٹرول کریں، اس حساب سے رکھیں، مطلب کوئی، لیکن ہمارے جو اس وقت ڈیٹ اتنے بڑھ چکے ہیں جو کہ ہم نے اگلے 2 سالوں میں پیمنٹ کرنی ہے، تو اس وجہ سے مارکیٹ انٹر بینک میں ڈیمانڈ ہے تو ہے نا، اس کو تو کوئی شک والی نہیں ہے، اور جب تک ڈیمانڈ کھڑی رہے گی تو وہ اس کا ذرا ریٹ بڑھتا رہے گا، جو یہ ڈیمانڈ ختم ہوئے گی تو آٹومیٹک ڈالر کا ریٹ واپس بھی آ جائے گا۔
تاہم اقتصادی امور کے ماہر عابد سلہری کا کہنا ہے کہ حکومت کو آئی ایم ایف کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی تفصیلات پارلیمان میں پیش کرنی چاہیے تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے کہ یہ معاہدہ کن شرائط پر ہوا ہے۔
حکومت کو فوری طور پہ اعتماد میں لینا چاہیے، پارلیمان کو، باقی لوگوں کو، میڈیا کو، آئی ایم ایف کی ڈیل کے بارے میں۔ اگر ایک دفعہ اعتماد میں لے لیا جاتا ہے تو پھر شاید چیزیں اور انسرٹنٹی یہ ختم ہو جائے گی۔ پہلے تو یہ انسرٹنٹی تھی کہ ڈیل نہیں ہو رہی، ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی، اب یہ انسرٹنٹی ہے کہ یہ ڈیل جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کہاں تک جانا ہے، ڈالر کو کہاں تک جانا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو کہاں تک جانا ہے، باقی چیزوں کو کہاں تک ہونا ہے، اور وہ انسرٹنٹی جو ہے وہ اس وقت اپنا نیگیٹو رول پلے کر رہی۔
کاروباری شخصیت زبیر موتی والا بھی آئی ایم ایف کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کو روپے کی قدر میں کمی کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر اس معاہدے کی تفصیلات عام ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے اس کی پوری خبریں نہیں دی گئیں۔ دیکھیں جی، آپ جتنی آپ نے معاہدہ کیا ہے، آج تک اس معاہدے کو انہوں نے پبلک نہیں کیا۔ اس کا یہ کہتے ہیں کہ سٹاف لیول اگریمنٹ سائن ہوا ہے، ایگزیکٹو بورڈ جو ہے اس کو ایک مہینہ یا سوا مہینہ لگے گا، جب وہ سائن کریں گے پھر ہم اس کو پبلک کریں گے۔ اب اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر۔
کرنسی کے کاروبار سے وابستہ ملک بوستان کے مطابق پاکستان کو درآمدات میں اضافے اور برآمدات میں مسلسل کمی کے باعث ادائیگیوں کے توازن کے بحران کا سامنا ہے، جبکہ غیر یقینی صورتحال کے باعث بہت سے کاروباری افراد نے اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر لیا ہے۔
تو یہ پیسے جو ہمارا غیر ضروری باہر جا رہا ہے، جو کہ لوگ خوف کے بارے میں، اس کو ہم کسی طرح روک لیں، ان لوگوں کو اس طرح اعتماد کر لے لیں کہ پیسہ واپس لے کے ہو اور انہیں خوف زدہ نہ کرے۔ کوئی وجہ نہیں کہ پیسہ واپس نہ آئے، اور جو گھروں میں پڑے، لاکروں میں پڑے، بلین آف ڈالر لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے، سو گولڈ کی شکل میں اور ڈالر کی شکل میں، یہ سارا فارن ایکسچینج ہے۔ تو یہ ہم اگر کسی طریقے سے ان سے اعتماد میں لے کے لے لیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی، ریزرو بھی بہتر ہوں گے، روپے بھی بہتر ہوگا۔
اقتصادی ماہرین کے مطابق روپے کی قدر میں مسلسل کمی کے باعث ملک میں مہنگائی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم پاکستان کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کو اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا، تاہم وہ یہ یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ماہانہ 300 یونٹ استعمال کرنے والے بجلی کے صارفین پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اور ملک میں غربت میں کمی کے لیے 180 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے پنجاب اور صوبے سندھ کے دارالحکومتوں میں رواں سال اب تک پولیو کے 3 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے انسداد پولیو کے مطابق پاکستان میں زیادہ تر پولیو وائرس ہمسایہ ملک افغانستان سے آتا ہے، جبکہ نامناسب صفائی اور پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی بھی پولیو وائرس کے پیدا ہونے کی وجوہات ہیں۔ لاہور سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں ضیاء الرحمان۔
پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں رواں سال اب تک 3 پولیو وائرس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پولیو سے بچاؤ کی گزشتہ مہم میں پنجاب بھر میں 13,000 سے زائد والدین نے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اپریل کے مہینے میں پولیو سے بچاؤ مہم کے دوران راولپنڈی میں 5,600 والدین نے اپنے بچوں کو پولیو کا قطرے پلانے سے انکار کیا، جبکہ لاہور میں 600 اور اٹک میں 500 والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکاری رہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر رابطہ کار برائے انسداد پولیو سلمان غنی کہتے ہیں کہ پولیو سے بچاؤ کی مہم کے دوران 13,000 میں سے 5,000 والدین کو پولیو ٹیموں نے بات چیت کے ذریعے قطرے پلانے پر قائل کیا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سلمان غنی نے بتایا کہ زیادہ تر والدین نے پشاور میں افواہ کی وجہ سے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے۔ ملک بھر میں پولیو وائرس کی موجودگی کی وجہ سے ہر بچہ خطرے میں ہے۔
2019 میں انفارچونیٹلی پنجاب پورے میں سے اگر آپ کہیں تو لاہور میں 1 جنوری میں اور 2 کیس اپریل میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انوائرمنٹل سیمپل ہوتا ہے وہ ہمارے راولپنڈی سے، لاہور سے اور ملتان سے، ڈی جی خان سے جو ہمارا انوائرمنٹل سیمپل ہے، یعنی کہ وہ پولیو وائرس کی سرکولیشن جو ہے وہ ان ضلعوں میں بھی موجود۔ 2 مین ریزنز ہیں، ایک کیمپین پولیو کیمپین میں کوآپریٹ نہ کرنا، اور دوسرا بچے کے حفاظتی پوری جو تدابیر ہیں، حفاظتی ٹیکوں کا جو پورا کورس ہے وہ نہ کرانے کی وجہ سے پولیو پھیلتا ہے۔
ایمرجنسی آپریشن سینٹر رابطہ کار برائے انسداد پولیو سلمان غنی کے مطابق لاہور میں شالامار ٹاؤن، راوی ٹاؤن، داتا گنج بخش ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔
زیادہ تر پنجاب میں پولیو کیس ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہائی رسک پاپولیشن ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں، افغانستان سے کے پی میں، پنجاب میں اور کے پی سے پنجاب میں لوگ آتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے یہاں پہ، کارگو سروسز ہیں، کچھ لوگ ہیں جیسے راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، لاہور میں، جن کی فیملیز کے ریلیشنز ہیں وہاں پہ، لوگ آتے جاتے ہیں، تو یہ وائرس بیسیکلی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔
صوبہ پنجاب کے سابقہ ڈائریکٹر جنرل محکمہ صحت ڈاکٹر منیر احمد کے مطابق رواں سال ملک بھر سے 17 پولیو کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔
پولیو کا وائرس وہ بچے ڈھونڈ لیتا تھا جنہوں نے قطرے نہیں پیے ہوتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کل 17واں کیس آیا، 17 کیسز ہیں، ان میں سے 13 کیسز نے پولیو کے قطرے نہیں پیے ہوئے۔ اس لیے وائرس از ناٹ پن پوائنٹنگ کہ کس نے نہیں پیا۔
ڈپٹی کمشنر لاہور سالیہ سعید بتاتی ہیں کہ گزشتہ مہم کے دوران لاہور میں پولیو ورکرز کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق والدین میں شعور اجاگر کر کے اور بہتر حکمت عملی سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے بعد پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی عید کے بعد حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف تحریک کی قیادت کریں گے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی جماعتوں نے تحریک چلانے کی منظوری دے دی۔ گزشتہ روز نون لیگ کے تاحیات قائد اور العزیزیہ کرپشن ریفرنس میں سزا پانے والے کوٹ لکھپت جیل میں قید نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو عید کے بعد سڑکوں پر آنے کی ہدایت کر دی۔ لیگی رہنما رانا مشہود کہتے ہیں کہ اب حکومت کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل سے حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز ہوگا اور یہ تحریک پورے پاکستان میں جائے گی۔
یہ نواز شریف جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے ہی تحریک کا آغاز ہوگا اور یہ تحریک پورے پاکستان میں جائے گی، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد اب ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو اب اور ٹائم نہیں دینا، اور رمضان اور عید کے بعد جو ہے شہباز شریف ہی لیڈ کریں گے۔
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی حلیف تو کبھی حریف رہی، اور عید کے بعد حکومت مخالف تحریک اپوزیشن کی مشترکہ ہوگی یا نہیں اس بارے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن نون لیگی رہنما رانا مشروط کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کا مل کر تحریک چلانا ممکن ہے۔
پاکستان کے عوام کے لیے اگر کل اکٹھے بھی ہونا پڑا، اکٹھے مل کر احتجاج کرنا پڑا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے موقف اختیار کیا کہ تحریک چلانا اپوزیشن کا حق ہے، لیکن ملک میں موجودہ بحران کی ذمہ دار اپوزیشن جماعتیں ہیں۔
دیکھیں، تحریک چلانا ان کا حق ہے، یہ جتنا ڈالر بڑھا ہے یہ آصف زرداری اور نواز شریف کی وجہ سے بڑھا ہے۔ کوئی ہمیں، آپ بتائیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ سارا لوگوں کو مہنگائی کرنے کی؟ میں تسلیم کرتا ہوں روزے میں آئل بڑا ہے، گھی بڑا ہے، چینی بڑی ہے، گیس بڑی ہے، پیٹرول بڑا ہے، لیکن بڑا نواز شریف اور آصف زرداری کی لوٹ مار کی وجہ سے۔
اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان نے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کر دی، کہتی ہیں کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس معاشی بحران کا حل نکالیں گے۔
اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ کنفرنٹریشن کی بجائے، تصادم کی بجائے، میڈیا کے ذریعے عوام میں بے یقینی اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی بجائے آئیں بیٹھیں، یہ ہمارے اکنامک چیلنجز جو ہیں ان سے نکلنے کے لیے ایک لانگ ٹرم اکنامک ریفارم پروگرام کی طرف آئیں، حکومت آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک لانگ ٹرم ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔
سیاسی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے اگر مشترکہ طور پر حکومت مخالف تحریک چلائی گئی تو یہ یقیناً حکومت کے لیے ایک مشکل ہوگی، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں جب دونوں جماعتیں مشترکہ سیاسی حریف کے خلاف ایک ہی صفحے پر آئی ہیں۔ دونوں سابق حکمران جماعتوں کے باہمی تعلقات کی تاریخ 3 دہائیوں سے زائد پر محیط ہے۔ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتی رہیں اور ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کے عمل کا حصہ بھی بنتی رہیں، اور ایک وقت یہ آیا کہ دونوں جماعتوں نے مل کر مخلوط حکومت بھی تشکیل دی۔ لہٰذا اگر دونوں جماعتیں مل کر عوام کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہوئیں تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز سوئس صدر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی اس ملاقات کے بارے میں بہت سے باور کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں یہ ملاقات تھی۔ ایک بیان میں وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ کی طرف سے بین الاقوامی ثالثی اور سفارتکاری میں سہولت کاری کے لیے سوئٹزرلینڈ کے رول کے لیے اظہار تشکر کیا، لیکن کوئی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ اسی اثنا میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ کے اتحادی جاپان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امریکہ پر کشیدگی کو بڑھانے کا الزام عائد کیا، اور نامنگار سلاتیسا ہوک نے بتایا ہے کہ جمعرات کے روز امریکی قانون سازوں نے بھی تہران کے ساتھ کشیدگی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی زبانی۔
امریکہ نے خلیج فارس کے علاقے میں جنگی جہاز بھیج دیے ہیں اور خطے کے ممالک میں اپنے جنگی طیارے اور فوجی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کو کسی بھی منافرانہ کارروائی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارہ سینڈرز نے ٹرمپ کی اپنے سوئز منصب کے ساتھ ملاقات کی کوئی تفصیلات تو نہیں دی، لیکن کہا کہ صدر ایران کے لیے اپنے پیغام کے بارے میں ہمیشہ واضح رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
We'd like to see some behavioral change come from them. We're going to continue the maximum pressure and that
ہم ان کے رویے میں تبدیلی دیکھنا چاہیں گے۔ ہم زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھیں گے، اور جیسا کہ صدر نے کہا ہے کہ اگر وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو پھر جواب میں وہ ان کے خلاف جو کچھ کریں گے وہ اسے یقیناً پسند نہیں کریں گے۔ یہ تھی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری۔ ادھر ایوارن وائنگان کے اعلی ریپبلکن رکن کیون مکارتی نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس ایران کے جارحانہ رویے کا ثبوت موجود ہے۔ ان کے الفاظ،
We look at what has happened in the Middle East to some Saudi Arabia tankers. We do know now the drones attacking pipelines. We do know the rhetoric of what Iran has been saying. And now we also see the administration take the forward look to remove Americans out of Iraq.
ہم نے دیکھا کہ مشرق وسطی میں سعودی عرب کے کچھ آئل ٹینکرز کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ہمیں تیل کی پائپ لائنوں پر ڈرون حملوں کا بھی پتہ ہے۔ ہمیں اس تکرار کا بھی پتہ ہے جو ایران کہتا رہا ہے۔ اور اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت نے عراق سے امریکیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے نکالنے کا کام کیا اور دوراندیشی کا مظاہرہ کیا. یہ تھے کانگریس مین مکارتھی. بہت سے امریکیوں کو یاد ہے کہ اسی قسم کی باتیں 2003 میں عراق کی جنگ پر منتج ہوئی تھیں. ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینینڈیز نے حکومت پر اہم نوعیت کی اطلاعات کو مخفی رکھنے کا الزام عائد کیا. وہ کہتے ہیں
We do not need another Iraq weapons of mass destruction moment where we were falsely led into a military engagement in Iraq which was one of the biggest mistakes we have had in foreign policy. So we cannot make intelligent foreign policy and national security decisions.
ہم اس طرح کا ایک اور لمحہ نہیں چاہتے جب عراق کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی بات کی گئی, جہاں ہمیں جھوٹی بات پر عراق میں جنگ کرنی پڑی, جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی. چنانچہ ہم ایسی انٹیلیجنس اور صحیح اطلاعات اور معلومات کی عدم موجودگی میں ذہانت کے ساتھ خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے اور نہ ہی قومی سلامتی سے متعلق فیصلے کر سکتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ خطرات کیا ہیں, ان خطرات کے بارے میں تخمینے کیا ہیں اور یہ تخمینے کتنے درست ہیں. یہ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر باب مینینڈیز. ایوان نمائندگان کی اکثریتی پارٹی کے لیڈر نینسی پیلوسی نے ٹرمپ کو یاد دلایا کہ انہوں نے عراق کی جنگ کی مخالفت کی تھی. ان کے الفاظ
One of the places that I agree with the president is in both of us in our opposition to the war in Iraq and I hope that that same attitude will prevail with the president of the United States.
جن باتوں پر میں صدر سے متفق تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہم دونوں عراق کی جنگ کے خلاف تھے, اور مجھے امید ہے کہ امریکی صدر یہی رویہ اب بھی اختیار کریں گے, ہر چند کے ان کے بعض حامی جارحانہ رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ تھی نینسی پیلوسی. ایران کے وزیر خارجہ جمعرات کے روز ٹوکیو میں تھے, جہاں انہوں نے خلیج فارس کے علاقے میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے جاپان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا. انہوں نے کہا کہ تہران نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے بعد سے اب تک انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
حالیہ برسوں میں شمالی امریکہ اور یورپ میں سائبر کرائم کے ایک سنڈیکیٹ نے کاروباروں کو نشانہ بنایا ہے. رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
شمالی امریکہ اور یورپ کی پولیس کا کہنا ہے کہ سائبر جرائم کے مرتکب 11 افراد نے ایک ایسے مالویئر پروگرام کے ذریعے جو گوزنیم کے نام سے معروف ہے 41,000 سے زیادہ کمپیوٹرز کو انفیکٹ کیا تھا, جس کا مقصد 10 کروڑ سے زیادہ ڈالرز ان کے بینک اکاؤنٹ سے نکالنا تھا. اس سنڈیکیٹ کا تعلق مشرقی یورپ سے ہے. جمعرات کو امریکہ کے ایک وکیل استغاثہ نے 5 ملکوں میں رہنے والے ان ملزمان کے خلاف کرمنل کیس کی تفصیل بتائی جو یہ مالویئر استعمال کر رہے تھے.
As we know too well, cyber crime is an international problem that requires an international solution. And it's truly a crime without borders. It victimizes people all over the world. And through one simple click, it can cause millions of dollars in loss to individuals and to businesses. And we also know that the criminals
امریکی اٹارنی اسکاٹ بریڈی کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم بھی بخوبی جانتے ہیں, سائبر کرائم ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے جس کے لیے ایک عالمی حل کی ضرورت ہے. یہ حقیقی معنوں میں ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں. یہ دنیا بھر میں لوگوں کو نشانہ بناتا ہے اور محض ایک کلک کے ذریعے یہ افراد کو اور کاروباروں کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان پہنچا سکتا ہے.
And so cyber crime represents criminal activity on a size and a scale that we do not see in other areas of criminal activity.
امریکی وکیل استغاثہ نے مزید کہا کہ ہم اس سے بھی واقف ہیں کہ مجرم اور ان کی تنظیم فی الواقع دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے, لہذا سائبر کرائمز ایک ایسی مجرمانہ سرگرمی کی نمائندگی کرتے ہیں جس کا سائز اور جس کا پیمانہ ہمیں کسی بھی دوسری جرائم پیشہ سرگرمی میں نظر نہیں آتا. انہوں نے مزید کہا کہ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے جن افراد کو نشانہ بناتے ہیں وہ انہیں فشنگ ای میلز بھیج کر ان کے کمپیوٹرز کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. سمن 11 میں سے 6 ملزمان امریکہ, جارجیا, مالدیپ اور یوکرین میں زیر حراست ہیں. اس اسکیم میں ملوث 5 روسی باشندے مفرور ہیں. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ویزے کے معاملات پر وجہ تنازع بننے والے پاکستانیوں کی واپسی شروع ہو چکی ہے اور پہلے مرحلے میں 52 پاکستانی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ان ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانی شہریوں میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جسے سال سن 2014 میں اسپین میں دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا تھا۔ اس حوالے سے اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ۔
امریکہ اور پاکستان کے درمیان ویزا تنازع کا باعث بننے والے پاکستانیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ وائس آف امریکہ کے پاس موجود فہرست کے مطابق اس فہرست میں 53 افراد کے نام شامل تھے، لیکن ایک شخص برکت کریم بھائی کو آخری وقت پر طبیعت خراب ہونے کے باعث ڈیپورٹ نہیں کیا گیا۔ اس فہرست میں ایک پاکستانی شہری ایسا بھی ہے جسے اسپین میں دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ پیرزادہ خواجہ عبدالحمید چشتی کو 2014 میں اسپین میں گرفتار کیا گیا۔ اس وقت ان کے ساتھ پیرزادہ خواجہ عبدالوہاب چشتی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جو اس وقت بھی امریکی حکام کی تحویل میں ہیں۔ حمید چشتی پر الزام تھا کہ انہوں نے امریکہ کی طرف سے کالادم اور دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم ریولوشنری آرمڈ فورسز آف کولمبیا کو زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل اور بھاری مقدار میں منشیات فراہم کی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد ان تمام ڈپورٹس کو ایف آئی اے کے انسانی اسمگلنگ سیل میں منتقل کیا گیا، جہاں امیگریشن کی خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کو جانچ پڑتال اور پاکستان میں ان کی تمام تر تفصیلات حاصل کرنے کے بعد جانے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ حمید چشتی سمیت دیگر افراد کو فی الحال ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ ڈپورٹ کیے گئے افراد کی فہرست میں 4 افراد کو سیکس سے متعلق جرائم میں ملوث ہونے پر ڈپورٹ کیا گیا، جن میں ایک شخص کو بچوں کے ساتھ زیادتی کے الزام میں ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ سابق سیکرٹری داخلہ اور آئی جی افضل شگری کہتے ہیں کہ اکثر ڈپورٹ کرنے والے ممالک کے درمیان شناخت کے حوالے سے مسائل آتے ہیں۔ ماضی میں افغانستان، بنگلہ دیش، برمی اور دیگر ممالک کے شہری پاکستانی پاسپورٹ لے کر پاکستان آتے رہے ہیں،
اور وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ایرانی ہیں، آپ کے افغان ہیں، برمیز ہیں، ڈفرنٹ پیپل ہیو آور پاسپورٹس، اور یہ بنگالیز بھی ہے صاحب، اور ان کو بھی جس وقت روانہ سے بھیجتے ہیں تو آپ ان کو بھی ڈپورٹ کرتے ہیں، تو آپ جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں کا نہیں ہے، ویریفائی نہیں ہوتا، آپ اس کو ویریفائی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آپ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کا آدمی ہے۔
ان پاکستانیوں کو واپس لینے کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تنازع بنا ہوا تھا، کیونکہ امریکی حکام نے ان پاکستانیوں کی تفصیل پاکستانی وزارت داخلہ کو بھجوائی۔ ماضی میں سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے مطابق اکثر ممالک جہاز بھر کر غیر قانونی تارکین وطن یا جرائم پیشہ افراد کو پاکستانی کہہ کر پاکستان بھجوا دیتے تھے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جب تک کسی شخص کے پاکستانی ہونے کی مکمل تصدیق نہ ہوگی اسے وصول نہ کیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے اب تک 90 سے زائد پاکستانیوں کی فہرست دی گئی تھی، جن کے پاکستانی ہونے کی تصدیق کے حوالے سے امریکی حکام کے مطابق پاکستان کی طرف سے تاخیر سے کام لیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق امریکہ نے 3 اعلیٰ پاکستانی افسران پر ویزے کی پابندی عائد کر دی تھی۔
اور ہماری وزارت داخلہ کا یہ موقف ہے کہ ہم نے اپنے قانون کے تحت ویریفیکیشن کے پروسیس میں سے گزرنا ہے، کیونکہ اکثر یہ وہ لوگ ہیں جو 70 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں امریکہ گئے ہیں، پرانے پاسپورٹ ہوا کرتے تھے اور پرانے آئی ڈی کارڈز، مشین ریڈیبل پاسپورٹ تب نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس کا ایک پروسیس ہے، اس پہ وقت لگتا ہے، ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اور ہماری اب اس میں کافی خاصی پیش رفت بھی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ تو وہ 3 افراد ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں۔
پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ ہم نے امریکہ سے تارکین وطن کے معاملے پر قانونی تقاضے پورے کرنے کا کہا تھا۔ ایف آئی اے کی جانب سے زیر حراست افراد سے ابھی تفتیش کا عمل جاری ہے، جس کے بعد ان کو رہا کیے جانے یا پاکستانی عدالتوں میں پیش کیے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میران شاہ اور نواحی علاقوں میں ایک مبینہ عسکریت پسند تنظیم کے دھمکی آمیز پمفلٹ یا شب نامے کی تقسیم کے بعد ایک ہی روز میں گھاٹ لگا کر قتل کرنے کے 2 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد اس کی تفصیل بتائیں گے۔
افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میران شاہ اور نواحی علاقوں میں ایک مبینہ عسکریت پسند تنظیم کی دھمکی آمیز شبناموں کی تقسیم کے بعد ایک ہی روز گات لگا کر قتل کرنے کے 2 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ مقامی حکام اور قبائلی ذرائع نے بتایا کہ مرکزی قصبے میران شاہ میں ایک پولیس اہلکار کو جمعرات کی شام نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ عین اسی وقت دتاخیل تحصیل کے گاؤں دیگان میں نامعلوم حملہوروں نے فائرنگ کر کے خان دراز نامی مولوی کو قتل کر دیا۔ دونوں واردات میں ملوث حملہور فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر مقامی لوگ اسے دہشت گردی کی واردات قرار دے رہے ہیں۔ سرکاری طور پر بھی دونوں واقعات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے۔ ادھر میران شاہ دتا خیل اور شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں حافظ گلبہادر کے اتحاد المجاہدین کی جانب سے دمکی آمیز پمپلٹ تقسیم کیے گئے ہیں، جس میں لڑکیوں کی تعلیم، بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے اور قبائلیوں کی پولیس اور فوج میں برتی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان واقعات کے بعد عام لوگوں میں خوف و ہراس بڑھتا جا رہا ہے۔ سابق ممبر قومی اسمبلی کامران وزیر نے ان واقعات کے بعد پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
جس طرح لوگ توقع کر رہے تھے کہ آپریشن کے بعد جو ہے وزیرستان بالکل کلیئر ہوگا، امن و امان ہوگا، لیکن ابھی جو یہ واقعات ہو رہے ہیں تو اس سے لوگوں میں یہ تشویش ہے کہ جو ہماری توقعات تھی کہ ہم جب وزیرستان جائیں گے کلیئر وزیرستان میں تو یہ مسائل نہیں ہوں گے، لیکن وہاں پہ جو ہے یہ حالات ہو رہے ہیں تو اس سے یقیناً لوگوں میں تشویش ہے اور لوگ حکومت سے جو ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں اس کو ختم کریں اور وزیرستان میں امن و امان بحال کریں۔
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے،
یہ خطہ کافی حد تک دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور آج بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دہشت گردی مکمل طور پہ ختم ہے۔ ابھی بھی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہیں، ابھی بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ جنگ ابھی جاری ہے اور اس میں وہ بھی صاف ٹارگیٹ دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال سے کافی حد تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں ہم۔ اب یہ عوام کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس سچویشن میں سیکورٹی فورسز کی حمایت کرے، ان کو سپورٹ کرے تاکہ اس دہشت گردی سے ہم نجات حاصل کر سکیں۔
شمالی وزیرستان 2006 سے لے کر جون 2014 تک ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کا مضبوط گڑھ تھا۔ جون 2014 کے وسط میں فوجی آپریشن ضرب عزب کی شروع ہونے کے بعد تمام عسکریت پسند علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، تاہم 2016 اور 2017 میں نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی شروع ہونے کے بعد دہشت گردی کے واقعات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلے ایک سال کے دوران لگ بھگ 100 سے زیادہ افراد گارڈ لگا کر فائرنگ کے واقعات میں قتل ہوئے ہیں۔ شمیم شاید، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کی تازہ لہر میں کم سے کم 13 افراد کے مارے جانے کے بعد جمعے کو ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کی وجہ سے مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے۔ ہڑتال کے لیے اپیل استصفاء برائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری لیڈروں کے ایک اتحاد نے کی تھی۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی وادی کشمیر میں جمعے کو ایک عام ہڑتال کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج رہا۔ ہڑتال کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی، جس کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان کے متبرک مہینے میں بھی ریاست میں خون ریزی کا سلسلہ نہ صرف جاری ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ جمعرات کو عہدیداروں نے کہا تھا کہ حفاظتی دستوں نے وادی کشمیر کے جنوبی اضلاع پلوامہ اور شپیان میں دو الگ الگ مقابلوں کے دوران 6 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، جن میں کالعدم جیش محمد کا ایک اہم کمانڈر خالد بائی بھی شامل ہے۔ ان جھڑپوں کے دوران بھارتی فوج کے 2 اہلکار اور ایک عام شہری بھی ہلاک ہوئے تھے۔ جمعرات ہی کو 4 مزید افراد شوری زدہ ریاست کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے تشدد آمیز واقعات میں مارے گئے تھے۔ تاہم شپیان کے ہندو نامی گاؤں میں پیش آنے والی جھڑپ کے دوران عہدیداروں کے مطابق حزب المجاہدین تنظیم سے وابستہ جن 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا، ان میں سے ایک کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک عام شہری تھا اور اس کا عسکریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ وہ اس دعوے کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمعرات کو پیش آئے خون ریزی کے ان واقعات میں مارے جانے والے افراد کے سوگ میں جمعے کو جہاں وادی کشمیر میں ہڑتال رہی، وہیں چند مقامات پر ہلاکتوں کے خلاف لوگوں نے مظاہرے کیے۔ مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے حساس علاقوں میں حفاظتی پابندیاں عائد کر کے لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں جمعے کا اجتماع منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے پہلے حکام نے وادی کشمیر کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے اور ٹرین سروسز معطل رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ صورتحال پر بولتے ہوئے کشمیر کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما اور مشترکہ مزاحمتی قیادت کے رکن میرواز عمر فاروق نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
حالات دن بدن بہت مخدوش ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں بھی مار دھاڑ کا سلسلہ جو ہے بدستور جاری ہے، کاسو چل رہا ہے، تلاشیاں چل رہی ہیں، اس کے ساتھ نوجوانوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے, سویلین کیجولٹیز جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. تو یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ بالکل جو ہے وہ اس وقت ایک جنگی صورتحال خاص کر کشمیر کے اندر ہے, جبکہ اس وقت ہندوستان میں الیکشن لڑے جا رہے ہیں تو کشمیر کے اس معاملے کو جس طرح سے پلے اپ کیا جا رہا ہے, اور خود وزیر اعظم ہند کے جو بیانات ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ اگر آپ کہیں دیکھ دیکھیں جو کہ جارحانہ ہے.
اس دوران ریاست کے جموں خطے کے بدروا قصبے میں جمعرات کو مویشیوں کا کاروبار کرنے والے ایک مقامی شخص نعیم احمد شاہ کو بعض افراد کی طرف سے جو مبینہ طور پر تحفظ گائے تحریک سے جڑے ہیں ہلاک کرنے کے واقعے کے بعد نافذ کیا گیا کرفیو جمعے کو دوسرے دن بھی جاری رہا. بدروا سے پہنچنے والی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ پورے علاقے میں تناؤ کی صورتحال بنی ہوئی ہے. مقامی مسلمانوں نے الزام لگایا ہے کہ قصبے میں کرفیو نافذ کرنے کے لیے تعینات کیے گئے حفاظتی دستوں کے ایک حصے نے ان کی املاک کو نقصان پہنچایا. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیہپال ملک نے شہری کو ہلاک کرنے کی مذمت کی ہے. انہوں نے اس واقعے کو بدقسمتی سے تعبیر کیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اسے نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے امیگریشن منصوبے کا اعلان کر دیا ہے. اس منصوبے کے تحت گرین کارڈ لاٹری ویزے کے پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا. خاندانی رشتوں کی بنیاد پر دیے جانے والے گرین کارڈ ویزوں کے مقابلے میں بہتر قابلیت اور استعداد رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی اور ان افراد کے لیے مختص کوٹے کو بڑھایا جائے گا. مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی وڈاکو سوارا کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے جمعرات کو اپنے نئے امیگریشن منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گرین کارڈ لاٹری ویزے کے پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا. خاندانی رشتوں کی بنیاد پر دیے جانے والے ویزوں میں تخفیف کی جائے گی اور ایسے افراد کو گرین کارڈ دیا جائے گا جو کسی خاص شعبے میں فنی مہارت رکھتے ہوں, انگریزی زبان سے واقف ہوں اور امریکی معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوں. اس منصوبے کو حزب مخالف ڈیموکریٹس نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اس میں ان لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے جو بچپن میں امریکہ آ گئے تھے اور اب تک ان کا مستقبل غیر واضح ہے. نیشنل سائنس بورڈ کے مطابق سائنس اور انجینئرنگ کے شعبے میں 30% نوجوان غیر ممالک میں پیدا ہوئے اور اب امریکہ میں آباد ہو کر خدمات انجام دے رہے ہیں. صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہنرمند نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویزے دیے جائیں جو فنی مہارت رکھتے ہیں.
A new legal immigration system that protects American wages, promotes American values, and attracts the best and brightest from all around the world.
نیا قانونی امیگریشن نظام امریکی اجرتوں اور امریکی اقدار کو تحفظ دے گا اور ایسے دنیا بھر کے قابل اور صاحب استعداد لوگوں کو ترغیب دے گا کہ وہ امریکہ میں آ کر آباد ہو جائیں. اس وقت امریکہ ہر سال تقریباً 11 لاکھ افراد کو امیگرینٹ ویزے جاری کرتا ہے. ان میں سے اکثریت ان افراد کی ہے جن کے عزیز رشتہ دار امریکی شہری بن چکے ہیں. ان کے مقابلے میں فنی مہارت کی بنیاد پر ویزوں کے اجرا کی تعداد انتہائی کم ہے. صدر ٹرمپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیے جانے والے ویزوں کی تعداد کو بھی کم کرنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ نے اپنی اس نئی تجویز کو بلڈ امریکا ویزا کا نام دیا ہے. ایوان نمائندگان میں حزب مخالف ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والی اسپیکر نینسی پلوسی نے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے خاص طور سے خاندانی رشتوں کی بنیاد پر ویزوں کی کمی کو حتف تنقید بنایا ہے.
They're saying family is without merit. Are they saying most of the people who have ever come to the United States in the history of our country are without merit because they don't have an engineering degree?
کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خاندانی ویزوں کی کوئی اہلیت نہیں ہوتی؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری تاریخ میں جو لوگ امریکہ ترک مکانی کر کے آئے ان میں اس لیے کوئی اہلیت نہیں تھی کہ ان کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری نہیں تھی؟ کیٹو انسٹیٹیوٹ میں امیگریشن پالیسی کے ایک ماہر ڈیوڈ بائر کہتے ہیں,
This is not something that has any path to becoming a law, and he kind of intimated that at the end of his speech when he said, you know, if this isn't enacted by Congress.
یہ ایسا منصوبہ ہے جس کی منظوری کے امکانات انتہائی کم ہیں. صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب کے آخر میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کانگریس اس کو منظور نہیں کرے گی۔ ویسے بھی گزشتہ دو برسوں میں امیگریشن کی پالیسی کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے اور اب بھی اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ صدر ٹرمپ کے اس منصوبے میں ایسے ویزوں کا بھی ذکر نہیں جو امریکہ میں آ کر مزدوری کرتے ہیں، خاص طور سے تعمیراتی اور زراعت کے شعبوں میں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے اس منصوبے میں سرحدی دیوار کی تعمیر کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کے لیے ٹرسٹ فنڈ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چینی ٹیلی کام کمپنی واوے امریکہ کو خبردار کر رہی ہے کہ کمپنی پر امریکہ میں 5G موبائل نیٹورک امریکہ میں روزگار کے مواقع کو نقصان پہنچائے گا۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت امریکی کمپنیوں پر ان ٹیلی کمیونیکیشن آلات کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جو ایسی کمپنیاں بنائیں جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں۔ واوی کمپنی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کمپنی کا غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
عالمی
سطح پر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض حکومتوں اور بعض ماہرین نے سائبر اسپیس کے ایک ٹیکنیکل مسئلے کو ایک سیاسی اور نظریاتی مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اگر یہی صورت ہے تو پھر سائبر سیکیورٹی کی ضمانت دینا ناممکن ہوگا۔ اگر آپ ایک ملک کی کمپنی یا کمپنیوں پر یہ چھاپ لگا دیں کہ ان کے بنائے ہوئے آلات غیر محفوظ ہیں تو یہ ایک نظریاتی انداز فکر ہے، یہ غیر حقیقی ہے۔ اس سے ایک محفوظ آن لائن دنیا بنانے میں مدد نہیں ملے گی، نہ اس سے حقیقی نیٹ ورک سیکیورٹی کی ضمانت مل سکے گی۔ یہ حکم، جس میں قومی ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا ہے، وہ واوی کمپنی کے ساتھ کاروبار پر باضابطہ پابندی کی جانب پہلا قدم ہے۔ یہ کمپنی اپنے ناقدین کو مطمئن کرنے اور ان الزامات کے رد کے لیے کہ یہ ایک سیکیورٹی سے متعلق خطرہ ہے، جاسوسی نہ کیے جانے سے متعلق معاہدوں کی پیشکش تک جیسے غیر معمولی اقدامات کا وعدہ کر رہی ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگر بعض ممالک واوی کمپنی پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کریں تو امریکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اطلاعات کے تبادلے کے معاملے کا پھر سے جائزہ لے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
گزشتہ سال ترکی میں سعودی قونصل خانے میں صحافی جمال خشوگجی کے قتل نے دنیا کو انسانی حقوق کی پامالی پر رپورٹنگ کے خطرات سے آگاہ کیا۔ خشوگجی کی منگیتر نے جمعرات کو امریکی قانون سازوں سے ملاقات کی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ خشوگجی کی موت پر امریکہ کے کمزور رد عمل نے دنیا بھر میں صحافیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کانگریس سے متعلق نامہ نگار کیتھرین جپسن کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
جمال خشوگی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں دنیا بھر میں نشانہ بننے والے صحافیوں کا نمائندہ چہرہ بن گئے تھے۔ 8 ماہ بعد بھی ان کی منگیتر ہیٹس جنگیز کو ان کی موت کا یقین نہیں آ رہا۔ جمعرات کو انہوں نے امریکی قانون سازوں کو بتایا، میں ابھی تک ایک انسان کے طور پر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، میں ابھی تک کچھ نہیں سمجھ سکی ہوں۔ یہ تھے خشوگی کی منگیتر کے الفاظ۔ خشوگی ان 54 صحافیوں میں شامل تھے جنہیں سال 2018 کے دوران قتل کیا گیا۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے جوئل سائمن کہتے ہیں، 10 میں سے 9 صحافیوں کے قتل کے کیسز میں قاتل کبھی انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائے جاتے۔ صحافیوں کو خاموش کرانے کے تشدد استعمال کرنے کے خواہش مندوں کو اس بات سے ترغیب ملتی ہے۔ یہ تھے جوئل سائمن کے الفاظ۔ پچھلے برس 250 صحافیوں کو قید کیا گیا، ان میں سے بہت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ جوئل سائمن نے اس کے بارے میں بتایا، خاص طور سے ترکی، مصر اور چین جیسے ملکوں میں انسانی حقوق پر کام کرنے والے سب سے زیادہ صحافی جیل میں ہیں۔ یہ تھے جوئل سائمن کے الفاظ۔ امریکی انٹیلیجنس حکام کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خشوگی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے اس پر سوال اٹھایا تھا۔ خشوگی کی منگیتر کہتی ہیں،
مجھے امید ہے کہ امریکی کانگریس بین الاقوامی تحقیقات کا آغاز کر سکتی ہے، اس قتل کی بین الاقوامی تحقیقات کی نگرانی کر سکتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بین الاقوامی مفادات کو اقدار سے بالا نہیں ہونا چاہیے۔ اتحادی ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزوں کو، ایسے لوگوں کو، اس قتل کے ذمہ دار لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اس عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ تھے خشوگی کی منگیتر کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے قانون ساز کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو اس کے نتائج بھگتنا چاہیے۔ کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کے رکن کرس اسمت نے کہا، سعودی حکومت کے اندر ایسے لوگ شامل ہیں جنہیں ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت ہے، ان افراد پر میگنیٹسکی قانون کے تحت پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس صفاکانہ قتل میں ان افراد کے کردار سے متعلق ہمارے پاس بہت عمدہ کارروائی کے قابل معلومات موجود ہیں۔ یہ تھے کانگریس کے رکن کرس اسمتھ کے الفاظ۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کو معاشی اور سیکیورٹی تعاون فراہم کرتا ہے، اس لیے ان شعبوں میں ہاتھ کھینچ سکتا ہے، سعودی عرب خود بھی اقدامات کر سکتا ہے۔ کانگریس کی ڈیموکریٹ رکن سوزن وائل کہتی ہیں، ہم نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، جمال کے بھی، اور اس طرح دنیا بھر میں ان لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جو آزادی چاہتے ہیں۔ یہ تھے سوزن وائل کے الفاظ۔ اس معاملے میں مدد سے یہ پیغام ملے گا کہ صحافی ہدف نہیں ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وینزویلا کے لیڈر وان گائیڈو نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے مذاکرات کنندگان کی ایک ٹیم ناروے بھیجی ہے۔ یہ ٹیم ناروے کے حکام سے جنوبی امریکہ کے اس ملک کے بحران کے حل کے سلسلے میں مدد کی درخواست کرے گی۔ گائیڈو نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس کا انکشاف کیا۔ انہوں نے اس کی تردید کی کہ ان کا وفد وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے نمائندوں سے بات کر رہا ہے۔ وان گائیڈو کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا کے حالات کو سدھارنے کے لیے یہ ایک ٹھوس قدم ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بحث کا آغاز آ رہی ہیں۔ ناروے میں کچھ مندوب وینزویلا کے سیاسی اور اقتصادی بحران میں ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ تھا وینزویلا کے اپوزیشن وان گائیڈو کا بیان۔ امریکی جمہوریت میں اظہار رائے اور صحافتی آزادی کو کلیدی اہمیت حاصل ہے، لیکن صحافتی تنظیموں کی جانب سے سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق امریکی صحافتی ادارے اضافی پابندیوں کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں امریکی صحافی اپنی ذمہ داریوں اور اظہار رائے کی صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس پر ہمارے نمائندے امان اثر کی ایک رپورٹ۔
The only people giving a platform to these hate groups is the media itself and the fake news.
دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے پر نگاہ رکھنے والی تنظیمیں امریکہ میں منقسم سیاسی بیانیے اور اس کے نتیجے میں صحافیوں کے لیے بڑھتی مشکلات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ امریکی صحافیوں کے مطابق اس گراوٹ کی ایک وجہ صدر ٹرمپ کا میڈیا مخالف بیانیہ ہے، جس کے باعث صحافتی اداروں پر عوامی بھروسے کو ٹھیس پہنچی ہے۔ کیوین ہال مکلاچی ڈی سی نامی امریکی اخبارات پر مبنی گروپ سے وابستہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ ان کی رائے میں موجودہ امریکی انتظامیہ کو آزادی اظہار رائے کی تشویشناک صورتحال کا مکمل ذمہ دار تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن صدر ٹرمپ کے میڈیا مخالف لب و لہجے نے صحافیوں کے کام کو مزید مشکل ضرور بنایا ہے۔
آج ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ان معاملات کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے جنہیں زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر صحافی کے طور پر آپ کی اپنی حفاظت پہلے صرف جنگ کی کوریج کے دوران ہی مسئلہ سمجھی جاتی تھی، لیکن آج بطور صحافی آپ کو چاہے انتخابی ریلی کور کرنا ہو یا سڑک پر چلتے شخص سے رائے لینی ہو، اس بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔
جم ملون وی او اے سے وابستہ سینئر صحافی ہیں اور طویل عرصے سے وائٹ ہاؤس اور قومی سلامتی کے اداروں پر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔
اگر صدر ٹرمپ کی بات کریں تو صورتحال میں قدرے شدت ضرور آئی ہے۔ انہوں نے میڈیا پر حملوں کو 2016 کی انتخابی مہم میں استعمال کیا تھا، لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ صدر ٹرمپ سے پہلے کا ہے، جیسے کہ میڈیا پر بھروسہ کم پڑنا، معلومات کی درستگی یا آیا میڈیا کو غیر جانبدار سمجھا جائے یا نہیں۔ آج یہ معاملات منکسب سیاسی سوچ کے موجودہ امریکی ماحول کا حصہ بن گئے
ہیں۔ ڈاکٹر
کورٹنی ریچ واشنگٹن میں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی نمائندہ ہیں اور کہتی ہیں کہ تشویشناک بات حکومتی عہدیداروں کی طرف سے صحافیوں کے خلاف ریاست مخالف الزامات اور قوانین کا استعمال ہے۔
امریکہ میکسیکو کے مد مقابل آ کھڑا ہوا ہے جسے صحافیوں کے لیے چوتھا خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ صحافیوں کے خلاف تشدد کے حالیہ واقعات کو دیکھیں، چاہے وہ احتجاجی مظاہرہ ہو یا انتخابی ریلی یا پھر صدر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے میڈیا مخالف بیانات، یقیناً باعث تشویش ہے۔
صحافتی تنظیموں کے مطابق ایک المیہ ہے کہ آج امریکہ میں اظہار رائے کی آزادی کو خطرات ان اداروں سے ہے جن کا کام دراصل جمہوری اقدار کا تحفظ کرنا ہے۔ ایسے میں صحافتی حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ غیر جانبداری اور حقائق پر توجہ آج کے صحافی کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں سن 2020 کے صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک امیدواروں میں سابق نائب صدر جو بائیڈن کو بڑی سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ تازہ ترین جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ بائیڈن ورماؤنٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز اور وائٹ ہاؤس کے لیے مختلف ڈیموکریٹ جماعت کے امیدواروں سے آگے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بہت سے ڈیموکریٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن آئندہ سال کے انتخاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک سخت امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کہتے ہیں کہ جو بائیڈن اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں اس ہفتے ریاست نیو ہیمپشائر گئے، ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
Let's remember who we are. This is the United States of America. Anything we've set our mind to, we have never failed to accomplish.
ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ یہ امریکہ ہے۔ ہم نے اپنے دماغ میں جب بھی ایک بات بٹھا لی ہے تو ہم اسے حاصل کرنے میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے۔ میں اس ملک کے امکانات کو اب مزید ملتوی نہیں کرنا چاہتا اور ہمیں اس انتظامیہ کو اب اختتام تک پہنچانا ہے۔ گزشتہ مہینے جب سے بائیڈن صدارتی انتخاب کے لیے میدان میں اترے ہیں، رائے عامہ کے جائزوں میں ان کی سبقت بڑھتی جا رہی ہے۔ تاہم انہیں اب بھی پرجوش ڈیموکریٹ امیدواروں کا سامنا ہے، جن میں میساچیوسٹس کی سینیٹر ایلزبتھ وارن شامل ہیں۔ ہمیں اس ملک میں ایک بڑی اور منظم تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایلزبتھ وارن متعدد خواتین امیدواروں میں شامل ہیں، جن میں نیو یارک کی سینیٹر کرسٹن گلی برینڈ بھی شامل ہیں۔ سینیٹر گلی برینڈ کے الفاظ، مجھے پتا ہے کہ میں اوہائیو، پینسلوینیا، مشیگن اور وسکانسن جیسی ریاستوں میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جن میں صدر ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے جیتنا لازمی ہے۔ فی الوقت 20 سے زیادہ ڈیموکریٹس صدارتی انتخاب میں امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ اس وقت ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ بائیڈن رائے عامہ کے جائزوں میں آگے ہیں، اس لیے کہ بہت سے ڈیموکریٹس انہیں صدر ٹرمپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ امیدوار خیال کرتے ہیں۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار میٹ ڈیلک کہتے ہیں،
A lot of Democrats think one is beatable, two, the country is in trouble under this person.
پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ڈیموکریٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو ہرایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کے تحت یہ ملک بہت بڑی مشکل میں ہے، اور یہ کہ وہ ملک کی ایک بڑی آبادی کی تذلیل کر رہا ہے اور اسے روکنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اسے روکنا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ٹرمپ ڈیموکریٹک امیدواروں کی دوڑ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور بائیڈن اور ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کو نکتہ چینی کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ اس وقت برنی سینڈرز دوڑ میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ ٹرمپ کہتے ہیں، آپ کے پاس نیم خوابیدہ جو اور سودائی برنی کے درمیان انتخاب ہے، اور میں ان میں سے کسی کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ہمیں بس کسی کا چناؤ کر لینا چاہیے اور اس معاملے کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ ہم یہ شروع کر دیں، کسی کو بھی چن لیں۔ تاہم تجزیہ کار جم کیسلر کا کہنا ہے کہ بہت سے ڈیموکریٹس کو اس بات کا احساس ہے کہ ٹرمپ کو ہرانا آسان نہیں ہوگا۔
ہماری اس شو کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نک آئیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے جہاں رنگ.